جمعہ 8 جولائی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ سیاہ فام امریکیوں پر سفید فام پولیس کی فائرنگ کے واقعات کے بعد ایک سیاہ فام نے ڈیلس میں فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار ہلاک کر دیے۔
مرنے سے پہلے اس آدمی نے پولیس نیگوشیٹر سے کہا کہ وہ پورے پولیس آفیسرز کو ٹارگٹ کرے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائرہ جعفری سے خبریں سنیے۔ امریکی شہر ڈیلس میں پولیس کے ہاتھوں دو سیاہ فام افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد 5 ہو گئی ہے، جبکہ 6 اہلکار زخمی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں شیراز حسن سے۔
امریکی میڈیا کے مطابق پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ 1 مشتبہ حملہ آور نے خود کو گولی مار لی ہے۔ تاہم فی الحال پولیس نے مشتبہ حملہ آور کی ہلاکت کی خبروں کی تصدیق نہیں کی۔ یہ مشتبہ شخص ان 4 حملہ آوروں میں شامل تھا جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے لیے حملہ کیا۔ تاہم دیگر 3 مشتبہ افراد اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ صدر باراک اوباما نے پولیس پر فائرنگ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جانے والا ایک شیطانی اور قابل نفرت عمل قرار دیا ہے، جس کی کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی۔
عراق میں شیعہ مسلمانوں کے ایک مذہبی مقام پر خودکش حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذیشان حیدر۔
عراق کے شمالی شہر بلد میں واقع سید محمد بن علی الہادی کے مزار پر خودکش حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خودکش حملے سے پہلے حملہور مزار کے احاطے میں داخل ہوئے اور زائرین پر فائرنگ کی۔ عراق میں شدت پسندی کے حالیہ واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ دولت اسلامیہ نے عراق کے شمال اور جنوب میں بڑے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تاہم حالیہ مہینوں میں عراقی سیکورٹی فورسز نے اس شدت پسند تنظیم کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
ادھر عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے بغداد میں گزشتہ ہفتے ہونے والے خودکش حملے کے بعد 3 اعلیٰ سیکیورٹی اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ اس حملے میں 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 5 جولائی کو ہونے والے 3 خودکش حملوں کی تحقیقات میں 19 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 12 پاکستانی ہیں۔ دھماکے کرنے والے افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ تفصیل کے لیے ذیشان سفر۔
سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مدینہ میں دھماکہ کرنے والا 26 سالہ سعودی شہری نائل مسلم حماد النجیدی تھا، جو منشیات کا عادی تھا۔ قطیف میں حملہ کرنے والے 3 افراد بھی سعودی شہریت رکھتے تھے، جبکہ سعودی حکام کے مطابق جدہ میں امریکی کونسل خانے کے باہر خودکش دھماکہ کرنے والا عبداللہ گلزار نامی شخص پاکستانی تھا۔ تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے فی الحال اس کی تصدیق نہیں کی کہ مذکورہ حملہ آور پاکستانی شہری ہے۔ واضح ہے کہ 5 جولائی کو سعودی عرب کے 3 شہروں میں خودکش حملے کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے جدہ میں امریکی کونسل خانے کے باہر، دوسرا شیعہ اکثریتی علاقے قطیف، اور تیسرا مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ہوا تھا۔
انڈیا کی حکومت ملک معروف اسلامی سکالر اور مبلغ ذاکر نائک کی مبینہ قابل اعتراض تقاریر کی تحقیقات کر رہی ہے، اور حکام کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہوئی تو کاروائی کی جائے گی۔ نازیہ گلزار۔
بھارت کے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ذاکر نائک کی تقاریر قابل اعتراض ہیں، اور اس بارے میں تحقیقات کے بعد مناسب کارروائی کا فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی۔ ذاکر نائک سے متعلق یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب اس طرح کی خبریں میڈیا میں نشر ہونے لگی تھیں کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے حملہ آور ذاکر نائک سے متاثر تھے۔ گزشتہ جمعے کو ہونے والے اس حملے میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔
انڈونیشیا کے جزیرے جاوا پر 3 دن تک جاری رہنے والے دنیا کے بدترین ٹریفک جام کی وجہ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد عمر رسیدہ افراد کی تھی۔ برطانیہ میں نیشنل پولیس چیفز کونسل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے اخراج کے ریفرینڈم کے دوران نفرت پر مبنی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ صرف جون کے آخری 2 ہفتوں میں برطانیہ میں نفرت پر مبنی جرائم کی 3,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 42% زیادہ ہیں۔ افریقی ملک گیمبیا کے صدر یحییٰ جامی نے 9 امریکی شادیوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جلد قانون سازی کی جائے گی۔ صبح کے 8:15 بجے جب سڑکوں پر ٹریفک نہیں ہوتی، اس وقت سینما ہال میں عوام کی بھیڑ مل جائے تو سمجھنا چاہیے کہ کسی سپر اسٹار کی فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ منظر تھا ممبئی میں، جہاں باکس آفس کی جان سلمان خان کی فلم سلطان ریلیز ہوئی۔ سارا حسن کی رپورٹ۔
اس فلم میں سلمان ہریانہ کے نوجوان سلطان کا کردار ادا کر رہے ہیں. سلطان اپنی محبوبہ عارفہ کا پیار پانے کے لیے پہلے پہلوانی سیکھتے ہیں اور پھر اولمپکس کا میڈل جیت کر لاتے ہیں, لیکن پھر کہانی میں ایسا موڑ آتا ہے جب عارفہ اور سلطان کی محبت میں درار پڑ جاتی ہے. فلم میں سلمان کی انٹری کے ساتھ ہی سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھا. مدہ سلمان خان کے ایک ایک ڈائیلاگ اور ایکشن پر تالیاں بجاتے رہے. سلمان کی اس 2 گھنٹے 50 منٹ دورانیے کی فلم میں جذبات, ایکشن اور رومانس کا ایسا تڑکا ہے کہ ناظرین کو تفریح کا پورا مزہ ملے گا.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سعودی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق 5 جولائی کو ہونے والے 3 خودکش حملوں کی تحقیقات میں 19 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے, جن میں سے 12 پاکستانی ہیں. اس کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر, مگر پہلے رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں پولیس کے ہاتھوں 2 سیاہ فام افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں. ڈیلس کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے مسلح شخص کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کی جانب سے سیاہ فام لوگوں پر فائرنگ کے واقعات سے پریشان تھا اور سفید فام اہلکاروں کو مارنا چاہتا تھا. امریکی صدر باراک اوباما نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بے وجہ حملوں میں ملوث ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
We've confirmed one more since we put out the initial 10. 11 officers were shot.
یہ ہیں ڈیلس پولیس کے سربراہ ڈیوڈ براؤن, جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 11 پولیس اہلکاروں کو سنائپرز نے اندھا دھند فائرنگ کر کے زخمی کیا, جن میں سے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے. ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ان خبروں کی تردید کی جن میں کہا گیا تھا کہ ایک مشتبہ حملہ آور نے خود کو گولی مار لی ہے. انہوں نے بتایا کہ مشکوک شخص پولیس کے بم حملے میں ہلاک ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مشکوک شخص سفید فام پولیس اہلکاروں کو مارنا چاہتا تھا اور اسے ہلاک کرنے کے لیے بم کے علاوہ پولیس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. ادھر امریکی صدر باراک اوباما نے ڈیلس کے حالات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اداروں اور عوام کے مابین اعتماد کی کمی پیدا ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا,
I spoke this morning with Mayor Rawlings of Dallas to convey the deepest condolences.
آج صبح میں نے ڈیلس کے میئر سے بات کی اور ان سے افسوس کا اظہار کیا. میں نے انہیں یقین دلایا کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے ڈیلس کو وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی.
صدر باراک اوباما نے اس بات کا اعتراف کیا کہ گزشتہ سال پولیس کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بننے والے افراد میں سفید فام کی نسبت دگنی سے بھی زیادہ تعداد سیاہ فام کی ہے. انہوں نے حالات پر قابو پانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا.
مجھے یقین ہے کہ میں ہر امریکی کے لیے بات کرتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان واقعات سے خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم متحد ہیں اور سب ڈیلس کی پولیس کے محکمے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس کے مطابق بہت سے شکوک و شبہات ہیں. ہم ان کی بدلتی ہوئی حرکات و سکنات کا پتہ چلا لیں گے ذرا حالات واضح ہو جائیں. اس طرح کے حملوں کا کوئی جواز نہیں بنتا. ایف بی آئی ڈیلس پولیس کے ساتھ رابطے میں ہے. جو کوئی بھی ان واقعات میں ملوث پایا گیا اسے قانون کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا.
ڈیلس کے میئر مائک رولنگز اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں,
It is a heartbreaking to lose these officers.
پولیس افسروں کی ہلاکتوں پر مجھے بہت افسوس ہے. انہوں نے شہریوں کی حفاظت کے لیے جان فشانی سے فرائض کی ادائیگی کی. اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس کی ہم وقتاً فوقتاً ضرورت محسوس کرتے رہے ہیں. اب ہمیں ایک شہر اور ایک ملک کی طرح متحد ہو کر اسلحے پر پابندی لگانا ہوگی اور زخموں کو مندمل کرنا ہوگا. قیادت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے.
مظاہرین کی ریلی میں موجود ایک شخص جو فائرنگ کے وقت کسی محفوظ مقام کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا, انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
A lot of people feel like, since what's been going on with the police and how they've been killing people.
बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पुलिस के साथ क्या हो गया है, कैसे वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं। लोग इस सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। जो उनके साथ हो रहा है वो उसके मुस्तहिक नहीं।
ये थी इस्लाम आबाद से नाजिया गुलजार। डेलिस में इस वाकये के बाद क्या हालात हैं, माहौल कैसा है और शहरियों के क्या तासुरात हैं, यही जानने के लिए आपसे कुछ देर पहले मैंने डेलिस न्यूज की रिपोर्टर नाहिद रंजवानी से बात की और पूछा कि ये वाकया कैसे हुआ।
यहाँ पर कल रात को यानी कि थर्सडे रात को रैली चल रही थी, इसलिए कि यहाँ पर रिसेंटली कुछ स्टेट्स में, टेक्सास में नहीं कुछ और स्टेट्स में शूटिंग हुई है जिनमें पुलिस ऑफिसर्स ने सिविलियंस पे गोली चला के उनको मार दिया। और यहाँ पर और बहुत सारी सिटीज में यहाँ पर रैलीज चल रही है डेमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये शूटिंग्स क्यों हुई। तो कल रात को डेलस में एक मामूली सी प्रोटेस्ट थी, प्रोटेस्ट के आखिर में खत्म हो रही थी प्रोटेस्ट रात के टाइम पर और स्नाइपर्स ने गोलियां चलाना शुरू कर दी पुलिस ऑफिसर्स पे और उसमें 12 पुलिस ऑफिसर्स को गोली लगी, उनमें से 5 का इंतकाल हो गया, बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को हॉस्पिटल ले गए थे और 2 सिविलियंस को गोली भी लगी लेकिन उनकी उनके हाल अभी ठीक है।
अब तक क्या पेशरफ्त हुई है?
यहाँ पर पूरी रात डाउनटाउन का एरिया तो पूरा बंद था लेकिन पुलिस ने एक आदमी को एक पार्किंग गैराज में उन लोगों ने ट्रैक किया था। वो सस्पेक्ट जो था वो पार्किंग गैराज में बहुत घंटों तक था। पुलिस ऑफिसर्स ने उनके साथ निगोशिएट करने की कोशिश करी उनको अरेस्ट करने के लिए। वो आदमी नहीं निकला बाहर और अल्टीमेटली पुलिस ऑफिसर्स ने एक बॉम्ब रोबोट अंदर गैराज में भेजा और उसको डेटोनेट किया जिसकी वजह से वो आदमी मर गया। लेकिन मरने से पहले उस आदमी ने पुलिस निगोशिएटर से कहा कि वो एक वो गोरे लोग से यानी वाइट पीपल से बहुत नाराज थे, खफा थे, पुलिस शूटिंग से भी खफा थे और वो चाहते थे कि वो गोरे पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करें। तो उनका ये मोटिव था जो पुलिस ऑफिसर पुलिस अभी बता रही है कि ये मोटिव था इस शूटिंग में।
शहर में इस वाकये के बाद क्या हालात हैं, शहरियों के क्या तासुरात हैं?
यहाँ पर सब एक शॉक में है। यहाँ मेरी जिंदगी में मैं हमेशा यही रही हूँ और इस तरीके से मैंने कभी भी इस सिटी को, इस शहर को नहीं देखा। डाउनटाउन का इलाका जो बहुत बिजी है वो आज बंद है और ऑफिसेज बंद है। लोग पूछ रहे हैं हम ऑफिस जाएं नहीं जाएं, क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता है। बट पुलिस वाले कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद कोशिश करके वो लोग ये एरिया खोलेंगे, बट फिलहाल सब शॉक में है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम ग्रीव करें, इसलिए कि हमारे 5 ऑफिसर्स इसमें मर गए हैं और बहुत बहुत सबको अफसोस हुआ है इसकी वजह से।
अच्छा, डेलिस में भी क्या इस तरह के वाकयात होते रहे हैं जैसे कि मिनेसोटा में या लुइजियाना में हुए हैं?
डेलिस में नहीं हुए हैं। डेलिस में जो पुलिस रिलेशंस है पब्लिक के साथ वो एक्चुअली अच्छे हैं। लोग कह सकते हैं कि कुछ रेसिज्म है लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश करी है कि वो पब्लिक के साथ मिले, उनसे बात करे, स्पेशली जो यहाँ पर ब्लैक पब्लिक है उनके साथ कनेक्ट करे, राइट? बिकॉज यहाँ पर अमेरिका में ये एक चीज हो रही है कि पुलिस शूटिंग होती है, बहुत प्रोटेस्ट होती है कि ये क्यों हुआ, बट डेलिस में इतना नहीं हुआ है आजकल। एंड आई थिंक हो सकता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स जो पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रहे थे रैली में उनको वो एक विक्टिम्स बने एक तरीके से एक क्राइम के जो उनका कुछ ताल्लुक नहीं था।
ये थी डेलिस न्यूज की रिपोर्टर नाहिद रंजवानी। इस वक्त चलते हैं वॉशिंगटन जहां नामा निगार ब्रजेश उपाध्याय बजरिया टेलीफोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है?
देखें, जो वहाँ की डेलिस न्यूज़ की रिपोर्टर बता रही थी उसी, और जाहिर है कि वो उसी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बातें कर रही थी कि 5 पुलिस वालों की मौत हुई है, 7 जख्मी हैं और 3 मुश्तबा अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। और डेलिस के जो मेयर हैं उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए ये कहा कि उनमें एक खातून भी है। पुलिस ने किसी हमलावर की पहचान या नाम नहीं जारी किया है लेकिन अमरीकी मीडिया उस हमलावर का नाम अब बता रही है, सामने ला रही है जो इसमें हलाक हुआ है। उसका नाम मीका जॉनसन बताया जा रहा है और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि उससे پولیس کی کوشش تھی کہ بات چیت کے ذریعے اس کو راضی کروایا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں, لیکن جب وہ نہیں مانا تب ایک بومب روبوٹ کے ذریعے دھماکہ کیا گیا. بومب روبوٹ کا استعمال عام طور پر پولیس کرتی ہے جب جہاں پر انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں یا ان کے جو لوگ ہیں ان کے پرسنل ہیں انہیں بہت زیادہ خطرہ ہے, اور اس دھماکے میں وہ مارا گیا ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی کام کر رہا ہے, کسی اور گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور کئی جگہوں پر اس نے بم لگائے ہوئے ہیں. آئی ای ڈی کی بات کی اس نے, جو امپرووڈ ایکسپلوژن ڈیوائسز ہوتی ہیں, ایکسپلوسیو ڈیوائسز, وہ لگا رکھا ہے اس نے. لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی بم نہیں برامد کیا ہے. اور ایک بات انہوں نے جو کہی کہ ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس حملے میں شامل جو بھی لوگ تھے وہ سب کو ہم سب ہماری حراست میں آ چکے ہیں, اور اس لیے ابھی تفتیش جاری ہے, یہ کیس پوری طرح سے کھلا ہوا ہے.
اچھا برجیش, سرکاری طور پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں, سرکاری طور پر صدر اوباما کی بات آپ نے ابھی نادیا کی رپورٹ میں بھی سنی, اور انہوں نے واٹس اپ پولینڈ سے یہ بیان دیا جہاں وہ نیٹو سمٹ کے لیے گئے ہیں, اور یہ کہا کہ وہ سکتے میں ہیں. انہوں نے اسے انتہائی قابل نفرت اور سوچ سمجھ کر کیا گیا حملہ کہا. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے خلاف اس طرح کے حملے کو کسی طرح سے صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا, اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی کرمنل جسٹس سسٹم میں جو نسلی تعصب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں کہ پولیس کن مشکلوں میں کام کرتی ہے, اور ان میں سے زیادہ تر بے حد اچھا کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے انہوں نے بندوقوں کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جس آسانی سے یہاں پر بندوق مل سکتے ہیں, خریدے جا سکتے ہیں, ویسے میں اس طرح کے حملوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی ہے, اور وہی یہاں پر نظر آیا ہے, اور اس لیے اس پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اب سے تقریباً آدھے گھنٹے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملک کی جو امریکہ کی جو اٹارنی جنرل ہیں لوریٹا لنچ, وہ اپنا بیان دینے جا رہی ہیں, تو وہ وہ سب کی نظر ہوگی کہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس پر.
اچھا, اس واقعے سے ملک میں نسلی تناؤ کی کیا صورتحال ہے برجیش؟
دیکھیں, ظاہر ہے یہ تناؤ اور کافی بڑھے گا, خاص طور سے اگر پولیس اور جو اقلیت قوم ہے یہاں کی ان کے درمیان جو رشتے ہیں ان کی بات کریں تو آپسی اعتماد میں کافی کمی رہی ہے. وہیں دوسری طرف پولیس کی شکایت یہ رہی ہے کہ خاص طور سے جو مینیسوٹا میں دیکھا آپ نے, یا بیٹون روج میں دیکھا آپ نے, جو سیاہ فام افراد کو گولی ماری گئی, تو اس یہ کہا جاتا ہے کہ تفتیش کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی پولیس پر انگلی اٹھنے لگ جاتی ہے, اور اس لیے پولیس کے خلاف نفرت بڑھتا ہے. اور جو پولیس چیف ہے انہوں نے کہا ہے کہ پولیس اور شہریوں کے درمیان جو کھائی ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے.
جی, واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. امریکہ میں پچھلے کچھ عرصے میں پولیس کے ہاتھوں کئی سیاہ فام افراد ہلاک ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں مظاہروں کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے. سیاہ فام کمیونٹی انصاف کا مطالبہ کرتی ہے, لیکن اس میں یہ شدت پہلی بار دیکھنے میں آئی. اسی کا جائزہ لینے کے لیے میں نے نیو یارک میں سینٹر آف ایتھنک جرنلزم کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جہانگیر خٹک سے بات کی, اور ان سے پوچھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں سیاہ فام افراد جو پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, کیا ان میں ملوث پولیس افسران کو سزا ہوئی؟
دیکھیے, یہاں پر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں سزا بہت کم ہوئی ہے. نیو یارک میں واقعات ہوئے, اس میں کئی پولیس افریقن امریکن یا سیاہ فام امریکی پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنے اور اس میں ان کی جانیں ضائع ہوئیں. اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہوئیں, پھر عدالت میں کاروائی بھی چلی, لیکن ان سب کو جو ہے بری کر دیا گیا. اور یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد واقعہ دیکھیں, میری لینڈ میں ہوا, بالٹی مور میں ایک پولیس آفیسر نے ایک سیاہ فام کو قتل کیا, اس کے بعد اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے امریکہ بھر میں سینٹ لوئس میں واقعات ہوئے, وہاں پر جو ہے مقدمات چلے, پولیس والوں کو بری کر دیا گیا. ابھی تک جتنی اسٹڈیز آ رہی ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اس سال صرف ابھی تک 500 سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو سیاہ فام ہیں وہ کئی پولیس کے فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں ہونے والے احتجاجوں میں وائلنس کا راستہ اختیار کیا گیا اور باقاعدہ سنائپر اٹیک کیا گیا ہے پولیس آفیسرز پر ڈیلس میں ایک ریلی کے دوران. اور یہ پہلا واقعہ کہ جہاں پر انہوں نے باقاعدہ لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کر کے اور ان پر فائرنگ کی اور اس میں پولیس آفیسرز کو قتل کیا, تو اس سے یقینی طور پر مسائل میں اضافہ نظر آتا ہے.
اچھا, آپ نے یہ حملے کی ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پہلا واقعہ ہے,
تو اس کی تاریخ ایسی نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ مستقبل میں امن و امان کی آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟
دیکھیں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اگر اس کو طریقے سے صحیح طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس کو ہینڈل نہ کیا گیا تو یقینی طور پر اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اس وقت پریشر ہے وہ امریکی نظام انصاف پر ہے, اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا کرتی ہے. صدر اوباما نے بھی خاصا سخت بیان دی ہے کہ ہم جن لوگوں نے اس واقعے میں شامل ہیں ان کے خلاف مکمل کاروائی کی جائے گی. اور ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو یہاں پر ان کا جو محکمہ انصاف ہے اس نے باقاعدہ جو پولیس شوٹنگز ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشنز کا اعلان کیا ہے. تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں کیا کوئی لوگ عدالت میں لائے جاتے ہیں, کٹہرے میں لائے جاتے ہیں, کیا کسی کو سزا ہوتی ہے, اور دوسری جانب جنہوں نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے کیا ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے.
یہ تھے نیو یارک یونیورسٹی سے جہانگیر خٹک. امریکہ میں سیاہ فام اور لاطینی لوگ مجموعی طور پر پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں. ٹیلس کے واقعے کے تناظر میں اس کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے واشنگٹن میں صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر منظور اعجاز سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سیاہ فام امریکیوں میں جو غربت ہے وہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے اس کی بنیادی وجہ تو جو ہے وہ غلامی ہے, کیونکہ کئی سو سال جو سیاہ فام ہیں وہ غلام رہے. غلامی کے بعد جب ان کو آزادی ملی تو ظاہر بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ بہت پیچھے سے شروع کیا. اس کے علاوہ جو غلامی کے اثرات تھے وہ ان کی فیملی فارمیشن پہ اور باقیوں پہ واضح تھے. پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہے وائٹ سوسائٹی میں وہ تو ختم نہیں نہ ہوا غلامی کے ختم ہونے کے ساتھ. غلامی کی وجہ سے یہ بہت پیچھے سے انہوں نے سفر شروع کیا اور ان کے خلاف جو امتیازی سلوک ہے وہ ہر سیکٹر میں موجود ہے, اور جو ذرائع پیداوار ہیں وہ سفید فام لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, وہ سیاہ فام لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں نہیں. تو جو ذرائع پیداوار ہیں وہ جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہی ترقی کرتا ہے, اور جس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے وہ پیچھے رہ جاتا ہے.
ٹھیک, لیکن امریکہ میں تو افرمیٹیو ایکشن پروگرام کے نام پر ترجیحی بنیادوں پر اسکالرشپ, نوکریاں وغیرہ دینے کا پروگرام بھی بنایا گیا ہے تاکہ پسماندہ لوگوں کی مدد کی جائے. خود امریکی جو موجودہ امریکی صدر ہیں باراک اوباما, وہ بھی ایسی ایک اسکیم کے تحت ان کو اسکالرشپ ملی. تو پھر اس طرح کی کوششوں کے باوجود بھی سیاہ فام طبقے کی مجموعی پسماندگی دور کیوں نہیں ہوتی؟
دیکھیے یہ جو افرمیٹیو ایکشن ہے اور جو باقی ہیں یہ مارکیٹ پلیس میں ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اب جب عام جو سیاہ فام ہے وہ تو مارکیٹ پلیس میں جاتا ہے نا, اور یہ جو افرمیٹیو ایکشن ہوتے ہیں اور یہ جو خصوصی رعایتیں دی جاتی ہیں پیچھے رہ جانے والی کمیونٹی کو, تو اس سے چند لوگ تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جیسے صدر اوباما کی آپ نے مثال دی, اور صدر اوباما کی ویسے بھی دیکھیے کہ ان کی جو اماں تھی وہ سفید فام تھی اور ان کے باپ ہی تھے نا جو سیاہ فام تھے, اور خود فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑی اس میں میٹر کرتی ہے. تو جو پیچھے رہ جانے والی کمیونٹی ہیں ان کا جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس میں ایسی منفی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے.
سیاہ فام جو ہیں وہ ہائی اسکول تک بھی نہیں پہنچ سکتے یا اپنی تعلیم وہاں بھی مکمل نہیں کر سکتے. اس پہ اگر ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو پبلک سیکٹر میں ہے جو مفت ہے تعلیم وہ ادھر بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے.
ہاں ادھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. دیکھیے وہ تعلیم بھی جو ہے وہ پریولیج کمیونٹیز جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں, اور جو سیاہ فام ہیں ان کے پھر میں آپ سے کہوں گا جو ان کا جو ٹوٹل جو رہن سہن کا جو طرز ہے وہ غربت کی وجہ سے اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ مفت تعلیم سے بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اور اب دیکھیں نا واشنگٹن ڈی سی ہے تو اس میں تو حکومت بھی کاروں کی ہے اور حکومتی اسٹرکچر میں میئر بھی کالی ہے, باقی بھی جو وارڈ سپروائزرز ہیں وہ کالے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو کالے ہیں ان کی حالت بہتر ہے, نہیں, ان کی حالت ویسے ہی خراب ہے جیسے باقی ملک میں خراب ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب رہ جاتا ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں پیچھے رہنے کے, اور ان میں جو ہے وہ تعلیم ہے اس سے فیض یاب ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے.
یہ تھے واشنگٹن سے ڈاکٹر منظور اعجاز. سیربین ابھی جاری ہے.
بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف. اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے دور انگلینڈ کا دوسرا تین روزہ میچ سسکس کاؤنٹی کے خلاف کھیل رہی ہے. سسکس نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی جانب سے اظہر علی اور یونس خان نے 19 سینچریاں سکور کی ہیں, جبکہ شان مسعود 4 اور محمد حفیظ 17 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق قریشی نے ومبلڈن اوپن میں مکس ڈبل مقابلوں کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. انہوں نے قزاقستان کے یاروسلاوا شیفڈووا کے ساتھ پولینڈ اور سلووینیا کے پیئر کو 1:49 کے مقابلے میں 6-3, 3-6 اور 7-5 سے ہرایا. ادھر انڈیا کی سانیا مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس پر مشتمل ٹاپ جوڑی ومبلڈن میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے ومبلڈن میں مردوں کے سیمی فائنل میں سامنا کر رہے ہیں ٹماس برڈک کا, جبکہ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج ٹاپ سیڈ سرینا ولیمس اور جرمنی کی اینجلک کربر کے درمیان ہے. پریمیئر لیگ کے مارک کلٹنبرگ فرانس اور پرتگال کی فٹ بال ٹیمس کے درمیان اتوار کے روز ہونے والے یورو چیمپئن شپ کے فائنل میں ریفری کے فرائض سر انجام دیں گے. سیمی فائنل میں میزبان فرانس نے ورلڈ چیمپئن جرمنی کو 2-0 سے ہرا کر اور پرتگال نے ویلز کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے. انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کی بہتری کے لیے روئے ہاٹسن کی جگہ مینیجر کا انتخاب طویل مدت کے لیے کیا جائے گا. ادھر لیورپول کے مینیجر جرگن کلوپ کی 15 million pounds کے ایبز کلب کے ساتھ معاہدے میں 6 سالہ توسیع ہو گئی ہے. کھیلوں کی سالسی عدالت نے تیراکی میں سابق اولمپک چیمپئن پارک مائے ہوون کو ڈوپنگ کیس میں کورین اولمپکس کمیٹی کی اضافی 3 سالہ پابندی کے باوجود اولمپکس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں برٹش گراں پری سے قبل پہلی پریکٹس ریس میں لوئس ہیملٹن پہلے اور روزبرگ دوسرے نمبر پر رہے, اور فراری ٹیم کے ڈرائیور کیمی ریکنن کا ٹیم کے ساتھ اگلے سیزن کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. سعودی وزارت داخلات کے ایک بیان کے مطابق 5 جولائی کو ہونے والے 3 خودکش حملوں کی تحقیقات میں 19 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے, جن میں سے 12 پاکستانی ہیں. اس کی تفصیل ذرا دیر میں. سیربین کا نصف آیا ہے, سنتے ہیں شمائلہ جعفری سے خبریں.
امریکہ کے شہر ڈیلس میں حکام کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے مسلح شخص کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کی جانب سے سیاہ فام لوگوں پر فائرنگ کے واقعات سے پریشان تھا اور سفید فام اہلکاروں کو مارنا چاہتا تھا. عراق میں شیعہ مسلمانوں کے ایک مذہبی مقام پر خودکش حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے بغداد میں گزشتہ ہفتے ہونے والے خودکش حملے کے بعد 3 اعلی سیکیورٹی اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 5 جولائی کو ہونے والے 3 خودکش حملوں کی تحقیقات میں 19 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں سے 12 پاکستانی ہیں۔ انڈیا کی حکومت ملک کے معروف اسلامی اسکالر اور مبلغ ذاکر نائک کی مبینہ قابل اعتراض تقاریر کی تحقیقات کر رہی ہے اور حکام کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہوئی تو کاروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شمالہ جعفری سے اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب خود کش دھماکہ کرنے والا شخص سعودی شہری تھا جو منشیات کا عادی تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 5 جولائی کو ہونے والے 3 خود کش حملوں کی تحقیقات میں 19 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں سے 12 پاکستانی ہیں۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ سنیے ایمن خواجہ سے۔
وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب دھماکہ کرنے والا 26 سالہ سعودی شہری نائر مسلم حماد النجدی تھا جو منشیات کا عادی تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مدینہ میں کیے جانے والے خود کش دھماکے میں نائٹرو گلیسرین کے نمونے ملے ہیں۔ واضح رہے کہ 5 جولائی کو سعودی عرب کے 3 شہروں میں خود کش حملے کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا جدہ میں امریکی کونسلیٹ کے باہر، دوسرا شیعہ اکثریتی علاقے قطیف اور تیسرا مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ہوا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قطیف میں حملہ کرنے والا 23 سالہ عبد الرحمان العمر، 20 سالہ ابراہیم العمر اور 20 سالہ عبد الکریم الحسنی تھے۔ یاد رہے کہ سعودی حکام کا کہنا تھا کہ جدہ میں امریکی کونسل خانے کے باہر خود کش دھماکہ کرنے والا شخص ایک پاکستانی تھا، تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے فی الحال اس امر کی تصدیق سے انکار کیا ہے کہ مذکورہ شخص پاکستانی شہری ہے۔ یہ دھماکہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب سحری کے وقت ہوا تھا اور اس میں خود کش حملہ آور ہلاک اور اسے روکنے کی کوشش کرنے والے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ منگل کو سعودی وزارت داخلہ کے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیے جانے والے پیغامات میں کہا گیا تھا کہ حملہ آور کا نام عبداللہ گلزار خان ہے جو ایک پاکستانی شہری ہے اور 12 برس قبل ڈرائیور کی نوکری کرنے کے لیے سعودی عرب آیا تھا۔ پیغام کے مطابق 15 ستمبر 1981 کو پیدا ہونے والا عبداللہ گلزار خان سعودی عرب میں اپنی اہلیہ اور ان کے والدین کے ہمراہ مقیم تھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے ان پیغامات کے ساتھ ہی عبداللہ گلزار خان کی تصویر بھی جاری کی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق پاکستان کی وزارت داخلہ کے حکام نے تاحال اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ عبداللہ گلزار خان نامی یہ شخص پاکستانی ہے۔ ایمن خواجہ، بی بی سی نیوز۔
بی بی سی اردو کی رپورٹ آپ نے ایمن خواجہ سے سنی۔ اب ذکر برطانیہ کا، جہاں اس سال مارچ کے مہینے میں گلاسکو کے ایک احمدی دکاندار اسد شاہ کے قتل کی ذمہ داری ایک سنی ٹیکسی ڈرائیور نے قبول کی ہے۔ بریڈفورڈ کے رہائشی تنویر احمد کا کہنا ہے کہ اسد شاہ نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگار سارہ سمتھ کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔
اسد شاہ اپنی کمیونٹی کی ایک معروف شخصیت تھے جنہیں ان کی دکان میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ علاقے کے افراد ان کی یاد میں سوگوار ہیں اور اس بہیمانہ قتل سے لرزہ بھی ہیں۔
یہ صفا قاتلانہ حملہ تقریباً 4 منٹ تک جاری رہا۔ ہم نے اس جیسی واردات پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔
سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے ٹیکسی ڈرائیور تنویر احمد نے اس قتل کا اعتراف کیا ہے۔ عدالت میں اس وحشیانہ قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی گئی جسے تنویر احمد بے حسی سے تکتا رہا۔ واردات کے بعد وہ موقع پر موجود رہا اور پولیس کی آمد پر انہیں اپنے گھناؤنے جرم کے بارے میں بتایا۔ تفتیش کے آغاز میں پولیس کا خیال تھا کہ اس واردات کی وجہ اسد شاہ کا احمدی ہونا ہے، تاہم اب پولیس کا کہنا ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ اسد شاہ نے یوٹیوب پر کئی ویڈیو اپلوڈ کی جن میں وہ بظاہر خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس قتل کی وجہ یہ ویڈیوز معلوم ہوتی ہیں، نہ کہ اسد شاہ کا احمدی ہونا۔ تنویر احمد نے پولیس کو بیان میں کہا کہ اسد شاہ نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔
السلام علیکم، پیس بی اپون یو۔
اسد شاہ کے قتل کی مذمت کرنے اور مذہبی بنیادوں پر تشدد کی مخالفت میں مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر کے لوگ ہم آواز ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو جہاں ملک کے حکمرانوں سے نظر انداز کیے جانے کی شکایت ہے، وہیں قومی میڈیا کے خلاف بھی اعتراضات کی لمبی فہرست ہے۔ بلوچستان میں ایک مقامی تنظیم کے زیر اہتمام ساحلی شہر گوادر میں گزشتہ دنوں پاکستان چین اقتصادی راہداری کے موضوع پر سیمینار کیا تو ایک سیشن میڈیا کے کردار سے متعلق بھی تھا۔ میڈیا سے سب سے بڑی شکایت بلوچستان کے مسائل کو وقت نہ دینا رہی ہے۔ مزید کیا بات ہوئی، سنتے ہیں ہارون رشید کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر عمل درآمد کے آغاز سے ہی ساحلی شہر گوادر کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ مقامی آبادی کے تحفظات پر بات تو کب سے ہو رہی ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے۔ چاہے حکمراں ہوں یا صحافی، مسائل کو اپنی اپنی عینک سے دیکھتے اور اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر بظاہر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معروف اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں کہ قومی میڈیا بلوچستان کی کوریج کرنا چاہتا ہے۔
میڈیا پوری طرح سے چاہتا ہے کہ بلوچستان کے ایشوز کو اٹھائے۔ اب یہ بلوچستان کی حکومت اور یہ پولیٹیکل اونر، کیونکہ یہاں پہ ماشاء اللہ نہیں ہے، یہاں پہ ایک جمہوریت ہے، اگر ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بلوچستان کو اوپن کریں میڈیا کے لیے اور یہاں کا کیس، یہاں کے مسائل، یہاں کے ایشوز کو آپ لے کر آئیں۔ یہاں سے صرف یہ خبریں نہ نکلیں کہ اسمبلی کے اندر جھگڑا ہو گیا وزارتوں پہ۔
سیمینار میں میڈیا کے نمائندوں کو آڑھے ہاتھوں لیا گیا۔ سیمینار کے دو شرکا نے شکایت کی پوٹری کچھ یوں کھولی۔
جس طرح میڈیا ایک بیل کنویں میں گر جاتا ہے، دو گھنٹے کوریج دیتا ہے۔ گوادر سی پیک کا دل ہے۔ میرا سوال ہے تمام الیکٹرانک میڈیا پرسن سے، وہ گوادر میں آ کے گوادر کے لوگوں کے مسائل اور ریوز کب الیکٹرانک میڈیا میں ہائی لائٹ کریں گے؟
اگر کراچی میں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایکسپائر ہوتا ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو؟ تو کوئٹہ میں اگر ایک بچی کو ایڈمیشن نہیں ملتا اور وہ سوسائڈ کر دیتا ہے تو آپ اس وقت کہاں ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے،
جواب میں معروف اینکر آسما شرازی نے چینلز کے کمرشل ہونے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
میڈیا کی بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو چینلز چلتے ہیں وہ کمرشلز پہ چلتے ہیں، کمرشلز جو ہیں یا وہ ریٹنگز پہ آتے ہیں۔ ریٹنگ کے لیے میٹر چاہیے۔ میٹر جو ہے وہ اس وقت 44% ٹوٹل پاکستان میں 1100 کچھ میٹرز ہیں، جس میں کہ زیادہ تر میٹرز جو ہیں 60% وہ کراچی میں لگا ہوا ہے۔ تو جب میٹر کراچی، یعنی وہ جو گھروں کے اندر وہ لگا دیتے ہیں، ٹوٹل اس 18-20 کروڑ کی آبادی میں 1100 میٹرز کے اندر جو 10 گھر کراچی میں دیکھتے ہیں اس کے اوپر ریٹنگ آتی ہے، اور جو کمرشل ہے وہ جاتا ہے، چینلز کو بڑھتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت ہی فیک سسٹم ہے جس طرح جو ریٹنگ کا سسٹم ہے، اور آپ جو میٹر، جو ریٹنگ لانے والے ادارے ہیں ان سے کہیں کہ کوئٹہ میں کچھ میٹر لگا دیں، گوادر میں کچھ میٹر لگا دیں، جتنے پسماندہ علاقے ہیں وہاں کچھ میٹر لگا دیں، آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے پاس میڈیا آتا ہے۔
آسما شرازی نے میڈیا کی جانب سے اعتراف جرم جاری رکھتے ہوئے مزید کہا،
ہمارے پاس ایڈیٹر ختم ہو گیا ہے۔ ہم لائک اٹ اور ناٹ، ہم بہت سارے لوگوں کے ایجنڈاز پہ کام کرنے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ ایڈیٹر خبر کو نہیں ریوالو کر پا رہا، ایڈیٹر خبر کے ذریعے سے ٹی وی نہیں چلا پا رہا، اس کو قندیل بلوچ بھی دکھانی پڑ رہی ہے اور اس کو اور بھی بہت سے لوگ ٹی وی پہ دکھانے پڑ رہے ہیں۔ ان کو لڑائی جھگڑا بھی چاہیے ریٹنگ کے لیے، اور ان کو بیچنے کے لیے مسالہ بھی چاہیے۔ کیا کریں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے، یہ ٹی وی۔
ڈاکٹر شاہد مسعود اور آسما شرازی جیسے معروف اینکرز کے لیے ان کی گفتگو سے محسوس ہوتا تھا کہ ریٹنگ ہی سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود،
16 سال سے ٹی وی پہ ہوں، میری آج تک لوئسٹ ریٹنگز کن پروگرامز کی آئی ہیں؟ نمبر 1 اشفاق احمد صاحب کے ساتھ انٹرویو، نمبر 2 ضیاء محی الدین کے ساتھ انٹرویو، نمبر 3 منیر نیازی کے ساتھ انٹرویو۔ شاید میں منافق ہوں اس وے میں کہ میں ایک بات بہت اچھی کروں گا کہ مجھے شام کو ایک شاعر کو سننا ہے، ایک دانشور کو سننا ہے، وائس چانسلر کو سننا ہے، لیکن جب شام کو میں ٹی وی کھولوں گا تو دراصل میں وہاں جھگڑا، فساد، کوئی الٹی سیدھی بات ہی ٹی وی پہ دیکھنا چاہوں گا۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی کریکٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں بلوچستان کے مسائل کو خود دیکھنے کے لیے یا نہیں؟ کیا آپ کے رہنما تیار ہیں یا نہیں؟
سیمینار میں موجود ایک بلوچ نوجوان کی ریٹنگ سے متعلق اینکر سے درخواست یہ تھی۔
تو ریٹنگ میں کے حساب سے کیا جو آبادی ہے بلوچستان کی آبادی 5% ریٹنگ میں ہم کبھی نہیں آ سکتے۔ ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو ریٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا را یہ ریٹنگ سے نکل کر ایک پاکستانی بنے اور پاکستان کی مسائل کو ہم لوگ اجاگر کریں، بجائے کہ ہمیں دو دو چار چار گھنٹے میں ایک گائے اور پاگل کمبے پہ چڑھائے، اسی پہ پسائے ہوا ہم بیٹھے ہیں، کب اللہ کرے وہ نیچے آ جائے، مر نہیں جائے، یا وہ گائے کو کس طرح ہم نکالیں۔
بلوچستان کے ایک نوجوان محمد بزنجو نے قومی میڈیا پر ایسے لوگوں کو جگہ دینے کی نشاندہی کی جو اپنے آپ کو بلوچستان کا ماہر کہتے ہیں لیکن جانتے کچھ نہیں۔
سر میرا نام محمد بزنجو ہے، میں گوادر سے میرا تعلق ہے،
میں میڈیا سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہم اسلام آباد یا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں الیکٹرانک میڈیا پر گوادر کے یا مکران کے حوالے سے بات ہوتی ہے, لیکن آپ لوگ ان لوگوں کو لے کے آتے جس کو بلوچستان اور مکران کا پتہ ہی نہیں, وہ کیسے تجزیہ دیں گے؟
اس اہم سوال کا جواب ایک اور معروف اینکر اور صحافی سلیم صافی نے کچھ یوں دیا.
میں تو ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناطے اور ایک اینکر ہونے کے ناطے پورے پاکستان کا اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہوں, اور بالخصوص بلوچستان کا تو بہت زیادہ ہوں. تو میں آپ سب سے یعنی معافی نہ صرف مانگتا ہوں بلکہ خصوصاً بلوچوں کے اور ان بچوں کے قدموں پہ پڑنے کو بھی تیار ہوں. یہ ظلم ہم نے صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا, ہم نے پاکستان کے باقی حصوں کے ساتھ بھی کیا. ہم انفارم نہیں کر رہے ہیں مجموعی طور پر, ہم کنفیوز کرنے کا باعث بن رہے ہیں, اور ہم خبر نہیں دے رہے ہیں قوم کو باخبر ہونے کے غلط تاثر میں مبتلا کر کے عموماً ان کو بے خبر کرتے رہتے ہیں.
بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ صحافیوں کو صوبے میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تاہم صوبے کی جانب سے غیر ملکی صحافیوں کے لیے این او سی کی شرط کا اس سیمینار میں کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. سرفراز بگٹی,
اس طرح کا ایک پرسپشن جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بلوچستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے, بلوچستان کے طول و عرض میں میڈیا کے دوستوں کو نہیں جانے دیا جاتا. کچھ چہرے اس ہال میں بھی موجود ہیں, جرنلسٹ جو کونے کونے میں گئے ہیں, اور آئی جی ایف سی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ اپنا ہیلی کاپٹر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ساری لاجسٹک گورنمنٹ آف بلوچستان پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو لہٰذا ونس اگین آئی وانٹ ٹو سے کہ آپ بلوچستان کے جس مرضی کونے میں جانا چاہیں, جہاں مرضی کوریج کرنا چاہیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آزادی کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر انسرجنسیز ہو رہی ہیں, دنیا میں بہت ساری جگہوں پر شورشیں موجود ہیں, لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے, کہ مجھے مثال نہیں ملی ہے کہ پرائم ٹائم پہ آ کے کچھ لڑکے بیٹھ کے پاکستان توڑنے کی بات کریں اور آپ ان کو دو دو گھنٹے ایئر ٹائم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی آزادی اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور پھر اس کا ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ ابھی انڈین را کا آفیسر پکڑا گیا ہے اور پوری انڈین میڈیا نے ان کا بلیک آؤٹ کیا ہے. اگر یہی کام پاکستان کا ایک لیفٹیننٹ کرنل اگر پکڑا جاتا انڈیا میں, تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے تمام کیمرے لے کے اس گاؤں میں پہنچے ہوتے, اس کے رشتہ داروں تک پہنچ جاتے, اور اگر کبھی اس میں نے اس کے آفس میں چائے پیے تو مجھے بھی بتاتے کہ یہ ہوم منسٹر کے ساتھ بھی اس کا کوئی رشتہ داری تھا اور انہوں نے بھیجا اس کو.
سرفراز بگٹی کا اینکرز کے لیے ایک مشورہ یہ بھی تھا.
دیکھیں, کچھ جرنلزم کے اصول ہوتے ہیں. اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم کے اصولوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ 8 سے 9 آپ ایک ڈبے میں بیٹھ کے سارے کے سارے, ہم لوگ تو ویسے خیر فیورٹ سبجیکٹ ہیں کرٹیسزم کے لیے, اور اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہائیسٹ مورلز پہ ہوتے ہیں, تو پھر یہ اشتہار, پھر یہ کمرشل ومرشل کو چھوڑیں, پاکستانی بن کے سوچیں اور بلوچستان کو اتنی ہی کوریج دیں جتنی کہ بلوچستان ڈیزرو کرتا ہے.
میڈیا پر ریٹنگز کی اس جنگ نے یقیناً بلوچستان جیسے کئی اہم ایشوز کو پسے پشت ڈال دیا ہے. قدرے بے بس اینکرز کے علاوہ کیا چینل مالکان بھی مالی فائدے کو ایک جانب رکھ کر اہم معاملات کے لیے ایئر ٹائم مختص کرنے کو تیار ہوں گے یا نہیں؟ فی الحال ایسے کوئی اشارے نہیں جو اس جانب مثبت پیش رفت کی نشاندہی کر سکیں. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
اب ذکر صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ کا, جہاں کی گلیوں اور محلوں میں بڑی تعداد میں میلے لگتے ہیں. ان میلوں میں بچوں کی تفریح کے لیے دیگر مواقعوں کے ساتھ سواری کے لیے اونٹ بھی ہوتے ہیں. ان اونٹوں پر جہاں شہری سواری کر کے خوش ہوتے ہیں, وہاں یہ ان غریب بچوں اور ان کے والدین کے لیے آمدنی کا بھی ایک ذریعہ ہے, جو اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے ان کو دور دراز کے علاقوں سے لاتے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم. ان کی رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ آوازیں ان بچوں کی ہیں جو کوئٹہ شہر کے علاقے کیک آباد روڈ پر لگے ایک میلے میں خوب موج مستی کر رہے ہیں. ایسے میلے عید کے مواقع پر کوئٹہ شہر میں بڑی تعداد میں گلیوں اور محلوں میں لگتے ہیں, کیونکہ شہر کے 25 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے صرف 3-4 پارک ہیں. چھوٹے موٹے جھولوں اور تفریح کے دیگر ذرائع کے علاوہ اونٹ بھی ان میلوں کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. ان میلوں میں اگرچہ بچوں کو ملنے والی عیدی سے آد دھونا پڑتا ہے, لیکن ان کے ذریعے اونٹ اور جھولوں پر سواری کا موقع ملنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں.
ہم لوگ جھولے میں بیٹھتے ہیں, اونٹ پہ بیٹھتے ہیں, بہت مزہ آیا
ان میلوں میں اونٹ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں سے لائے جاتے ہیں. اونٹ لانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں کے لمحات اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں گزار سکتے. ان میں بڑے لوگوں کے ساتھ کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں. انہی بچوں میں نصیر آباد سے متصل سندھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والا 12 سالہ میر حسن بھی شامل ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کا والد بیمار ہے, اگر وہ عید پر گھر میں بیٹھا رہا تو کھائے گا کیا.
ہم غریب لوگ ہیں اور گھر میں کیا کھائیں, اس کے لیے اپنی قربانی. ہم لوگ غریب آدمی ہیں, گھر میں بیٹھ کے کیا کھائیں.
سبھی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور اونٹ والے فضل الرحمان کا کہنا تھا,
تو کیا کرے, گھر کا گزارا کرنا ہے. 3 دن عید کے لیے اٹھ لے آتے ہیں, گھر کا گزارا ہو جائے, پھر اس لیے گھر چھوڑ کے آ جائیں.
میر حسن اور ان جیسے دیگر بچے عید کی خوشیوں کے موقع پر اگرچہ اپنے گھروں سے دور ہو کر افسردہ ضرور ہیں, لیکن اس بات پر خوش ہیں کہ وہ اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے اپنے بہن بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کے لیے کچھ کما کر لے جائیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095121611139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
یہاں ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی ایک خبر پر. بھارت میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ذاکر نائک کی تقاریر قابل اعتراض ہیں اور اس بارے میں تحقیقات کے بعد مناسب کارروائی وزارت داخلہ کرے گی. تفصیل کے لیے bbcurdu.com پر آئیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور کی ہے.
ٹیسٹ کرکٹ کی وی آر ان فیور کرکٹرز کا اور کرکٹ بورڈ کا ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہوا ہوا ہے.
اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ بہت زیادہ ایمفسس عامر پہ ہو رہا ہے.
جوکوویچز ایکسٹراڈنری رن آف 30 گرینڈ سلیم وینز اینڈز ہیئر آن نمبر 1 کورٹ.
ٹیسٹ کرکٹ دو درجوں میں تقسیم, بنگلہ دیش اور سری لنکا مخالف, لیکن پاکستان کیوں حامی؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ, کارکردگی اہم یا محمد عامر کی امیج بلڈنگ, اور ومبلڈن ٹائٹل جوکوویچ کے ہاتھ سے چلا گیا تو اب کون بنے گا فاتح؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آئی سی سی اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے پرتول رہی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ دو درجوں میں کھیلی جائے. مطلب یہ کہ عالمی رینکنگ کی بنیاد پر 7 ٹیمیں ایک درجے میں شامل ہوں اور 2 نئی ٹیسٹ ٹیموں کو شامل کر کے 5 ٹیمیں دوسرے درجے میں. ٹیسٹ کرکٹ کی اس تقسیم کو بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کرکٹ بورڈز نے مسترد کر دیا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس تجویز کی حمایت کر رہا ہے. میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کی 2 ڈویژن یا 2 درجوں میں تقسیم کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟
ہماری پوزیشن یہ ہے, یہ 2-tier ٹیسٹ کرکٹ کی, کہ وی آر ان فیور.
شہریار خان سے میں نے پوچھا کہ اس تجویز کی حمایت کی وجہ, کیونکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے.
میرے خیال سے تو اس لیے ہے, یہ 2 کنٹریز جو اپوز کر رہی ہیں, دے ول بی ان دا سیکنڈ ٹیئر, یو سی, اور ہم فار دا ٹائم بینگ انلیس وی ڈو ڈیزاسٹرسلی وی ول بی ان دا ٹاپ ٹیئر, تو اس سے تھوڑا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. میں بتاؤں رشید میاں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تمام کرکٹ جو کمیونٹی ہے, ٹیسٹ کمیونٹی, ان کا آپس میں کھیلنے کا وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ بائیلیٹرلی کر دیں. وی وانٹ دی آئی سی سی ٹو ہیو اے ٹیسٹ پروگرام, تو چاہے ہم ٹاپ ٹیئر میں ہوں یا لوور ٹیئر میں ہوں, ہمارے خیال سے یہ بات اچھی ہے. دیکھیے, اس کے مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں کھیلے نہیں, ویک ٹیمز اینڈ اسٹرانگ ٹیمز, इसके मायने ये नहीं है, इसके मायने ये है कि जो हमारी टेस्ट की एक फॉर्मेट बन रहा है कि सब टीमें खेलें टेस्ट सीरीज और उसके बाद उसका प्रमोशन डिमोशन हो, उससे टेस्ट सीरीज मेरे हमारे ख्याल से टेस्ट सीरीज में इसका फायदा होगा, तो इस वजह से हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल।
मेरा शहरयार खान से सवाल था कि आपने आईसीसी से कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए खुसूसी फंड कायम करे क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया से मदद मांगने से पहले अपने अखराजात कम करे, आप क्या कहते हैं?
अखराजात कम कहाँ करें, हमें अपनी टीमें ए टीम खिलवाना है बाहर, हमें अपनी वुमेन्स टीम बाहर खिलवाना है, हम जब भी हमारी होम सीरीज होती है बहुत खर्चा होता है और अब डेवलपमेंट पे तो रुका हुआ है, करीब करीब थोड़ा बहुत हो रहा है एकेडमीज पे, थोड़ा बहुत हो रहा है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज पे, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई इसमें पेशरफ नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास फंड ना हो। तो ये कहना कि हम अखराजात कम करें, भाई आप बताएं कहाँ कम करें, वो डेवलपमेंट पे ही आती है बात। तो हमारा तो ये कहना है कि भाई हम क्योंकि बाहर खेलते हैं तो हमारा ड्रेन बहुत है हमारे फाइनेंसेस पे, तो उस वजह से हम चाह रहे हैं कि हमें एक फंड मिले और उस फंड को यानी शुड कॉम्पनसेट अस फॉर द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर नॉट प्लेइंग इन पाकिस्तान।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरे इंग्लैंड का दूसरा फर्स्ट क्लास मैच आज से ससेक्स के खिलाफ खेल रही है। पाकिस्तानी टीम ने दौरे का आगाज ठोक बजा कर किया है। समरसेट के खिलाफ सहरोजा मैच में उसके बैट्समैन भी खूब चले और बॉलर्स के वार भी निशाने पर लगे। सबकी नजरें मोहम्मद आमिर पर थी, उन्होंने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों की मुतासिर कुन कारकर्दगी से इस बात का इशारा दे दिया है कि वो अपने असल इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो इम्तिहान है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे दौरे में पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट सब ही मोहम्मद आमिर ही के तमाम तर तवज्जो का मरकज बनने की वजह से खुद अपने असल मकसद से हट रहे हों, क्योंकि जिसे देखो मोहम्मद आमिर की ही बात कर रहा है। मैंने इस बारे में बात करने के लिए साबिक कप्तान रमीज राजा को जहमत दी और उनसे पूछा कि क्या इस बात का तो डर नहीं कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मोहम्मद आमिर पर पड़ने वाले दबाव की वजह से मुतासिर हो जाए।
टीम मीटिंग में ये बात बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होने की जरूरत है कि यहाँ पे इस तरह के सवाल होंगे, फोकस होगा मोहम्मद आमिर के ऊपर, मगर हमें उससे अपना जो हमारा हदफ है उससे हमें नहीं हटना है, जो कि सीरीज जीतना है। जो अच्छी टीम्स हैं, जो सॉलिड टीम है, और ये टीम जो है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर सॉलिड रही है क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं हुई है ओवर द ईयर, तो मैं समझता हूँ कि हमारा फोकस नहीं हटेगा और बड़ी जल्दी से ये चीज एक्सप्लेन हो जाएगी। एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है मगर ये था, ये एक्सपेक्टेड था और इसको आप किसी तरह से आपने कोप करना है सिचुएशन को।
रमीज राजा से मेरा अगला सवाल था कि चूंकि स्पॉट फिक्सिंग का वाकया इंग्लैंड में पेश आया था और अब मोहम्मद आमिर दोबारा टीम के साथ इंग्लैंड में ही हैं, तो क्या ये पाकिस्तानी टीम के लिए गैर मामूली सूरत हाल नहीं है?
इसी टीम के खिलाफ ये हरकत हुई थी। देखिए न्यूजीलैंड गए, एशिया कप खेले, वहाँ पे तो यही था कि ये उस लेवल पे वापस आ सकते हैं, इतनी देर क्रिकेट से बाहर रहे, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये प्रेशर हैंडल कर सकेंगे। और आई थिंक इनके लिए जनरली क्रिकेटर्स का और क्रिकेट बोर्ड का एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ हुआ है, तो इनको एक हेड स्टार्ट मिल गया है अपने सेकंड करियर में, सेकंड इनिंग्स में। इंग्लैंड में सिचुएशन मुख्तलिफ है मगर मैं ये नहीं समझता कि इनको हॉस्टिलिटीज मिलेंगी, ये हेडलाइंस मिलेंगी मगर हॉस्टिलिटीज नहीं मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि एक अपने आप को ये रीडिफाइन रीमॉडल करके री इन्वेंट करके वापस क्रिकेट में ये आए हैं, तो इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट भी मिलेगा और आई थिंक इनको मोहब्बत भी मिलेगी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम को ये सोचना है कि ये इनको जो भी हाईलाइट्स मिलती हैं वो हमें इफेक्ट नहीं करना है।
रमीज राजा के बरक साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर बाजिद खान के ख्याल में मोहम्मद आमिर को शायकीन और बरतानवी मीडिया के शदीद रद्द अमल का सामना हो सकता है क्योंकि लोग उस वाकये को भूले नहीं हैं।
प्रेशर तो होगा, वो कम बैक कर रहा है, उसी ग्राउंड पे कम बैक कर रहा है और इंग्लैंड, मतलब ये आप भूल जाए कि उसकी सपोर्ट उधर गोरे या वो उसको सपोर्ट करेंगे, जाहिर है वो जो इसने 5 साल पहले या जो इसने किया था वो इसके साथ अब सारी जिंदगी रहेगा, یہ چیز جانے والی نہیں ہے, یہ تو ہم ایکسیپٹ کریں گے.
میں نے باسط خان سے پوچھا کہ اس تاثر میں کہاں تک صداقت ہے کہ اس دورے میں محمد عامر کے امیج کو مثبت انداز میں پیش کرنے پر زیادہ توجہ ہے.
اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ بہت زیادہ ایمفسس عامر پہ ہو رہا ہے. پاکستان ٹیم ادھر کھیلنے گئی ہے, آپ کے پاس اتنے اچھے باقی پلیئرز بھی ہیں جو آپ کو سیریز جتا سکتے ہیں, صرف ایک عامر نہیں. عامر ہاں ضرور آپ کا بہت ایک اثاثہ ہے, وہ بالنگ بہت اچھی کر رہا ہے اور مطلب بہت ہوپس ہیں اس سے, لیکن آپ کے پاس جو ریسٹ آف دا اسکواڈ ہے اس سے بھی آپ کی ہوپس ہیں. میرا خیال میڈیا ظاہر ہے انگلینڈ کا تو آپ کا میڈیا پلے اپ کرے گا ہی, لیکن میرا خیال عامر خود بھی اور پاکستان کی ٹیم خود بھی زیادہ اس پہ فوکس کر رہی ہے. عامر پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بہتر آپشن وہی ہے کہ تھوڑا سا عامر سے فوکس تھوڑا سا ہٹا لیں, تھوڑا سا اس کو نا بیک ڈراپ میں لے جائیں, کیونکہ اس وقت لگ ایسی رہا ہے مگر اخبار پڑھیں یا کوئی اس ٹور پہ رپورٹ پڑھیں تو صرف عامر پہ ہی سارا کچھ فوکس کر رہے ہیں.
باسط خان سے میں نے ٹیم کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں جاننا چاہا کہ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یک طرفہ سیریز ثابت ہوگی.
میرا نہیں خیال کہ یک طرفہ ہوگی. سری لنکا کی جو اس سے پہلے سیریز تھی, سری لنکا کا بالنگ اٹیک بڑا ویک تھا, تو اس لیے لگا ایسے کہ انگلینڈ نے بہت ڈومینیٹ کیا, لیکن انگلینڈ کی بیٹنگ ابھی کوئی سیٹل نہیں ہے. ان کے ٹاپ آرڈر نے رنز بالکل نہیں کیے ہوئے, مڈل آرڈر جا کے اس کو واپس گیم میں لاتا ہے. پاکستان کی بولنگ کی ایج ہے پاکستان کو. میرا خیال ہے کہ پہلے ٹیسٹ یا دو ٹیسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کتنا کمپیٹ کرتا ہے. بیٹسمین پاکستان کے اگر تو وہاں پہ رنز کرنا شروع ہو گئے تو پھر بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گی سیریز. ظاہر ہے ایڈوانٹیج انگلینڈ کی طرف ہے, فیورٹس وہی ہیں, لیکن یک طرفہ سیریز بظاہر ابھی تک نظر نہیں آ رہی.
His extraordinary run of 30 Grand Slam wins ends here on number one court.
ومبلڈن میں اب خاموشی ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا. جی ہاں, عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ کو تیسرے ہی راؤنڈ میں واپسی کا راستہ دیکھنا پڑا. فرینچ اوپن جیت کر بیک وقت چاروں گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے ساتھ وہ ومبلڈن میں آئے تھے, لیکن امریکی کھلاڑی سیم کیوری نے ان کی کیلنڈر گرینڈ سلیم جیتنے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. جوکووچ کی شکست کے بعد اینڈی مرے اور روجر فیڈرر ٹائٹل کے مضبوط دعوے دار بن کر سامنے آئے ہیں. دونوں نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی ہے, لیکن آسانی سے نہیں. آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, سلطان محمود کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستان اے کرکٹ ٹیم کو چار روزہ میچ میں سری لنکا نے 33 رن سے ہرا دیا. پاکستان اے کو میچ جیتنے کے لیے 154 رن کا ہدف ملا تھا, لیکن پوری ٹیم صرف 120 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان کے دو ایتھلیٹس محبوب علی اور نجمہ پروین کو ریو اولمپکس میں وائلڈ کارڈ انٹری مل گئی ہے. نجمہ پروین 200 میٹرز اور محبوب علی 400 میٹرز میں حصہ لیں گے. اس طرح ریو اولمپکس میں پاکستان کے مجموعی طور پر 7 کھلاڑی حصہ لیں گے, جن میں ایتھلیٹکس, تیراکی اور شوٹنگ کے 2-2 اور جوڈو کے 1 کھلاڑی شامل ہیں. ریو اولمپکس میں بھارت کے 100 سے زائد کھلاڑی 13 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے. بھارتی تاریخ میں یہ اولمپک کا سب سے بڑا دستہ ہوگا. اس سے قبل لندن اولمپکس میں 83 کھلاڑیوں نے بھارت کی نمائندگی کی تھی. خواتین کی چوتھی ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی اس سال اکتوبر میں سنگاپور میں کھیلی جائے گی. اس ایونٹ میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اس وقت شہ سرخی ہے, مسلح شخص سفید فام پولیس اہلکاروں کو مارنا چاہتا تھا. ڈیلس میں پولیس اہلکاروں پر حملے میں ہلاکتوں کا واقعہ آج سربین کا اہم موضوع بھی تھا. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا رخ کریں. ویب سائٹ پر پاکستان کی فلاحی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی کے بارے میں بھی ایک خبر لگی ہے. ان کی حالت تشویشناک ہے. مزید تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے پیٹر ایشفرڈ, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں شمانہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ.
امریکہ کے شہر ڈیلس میں حکام کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے مسلح شخص کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کی سیاہ فام لوگوں پر فائرنگ سے پریشان تھا اور سفید فام اہلکاروں کو مارنا چاہتا تھا. انڈونیشیا کے جزیرے جاوا پر 3 دن تک جاری رہنے والے دنیا کے بدترین ٹریفک جام کی وجہ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں نیشنل پولیس چیفز کاؤنسل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے اخراج کے ریفرنڈم کے دوران نفرت پر مبنی جرائم میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ افریقی ملکوں تنزانیہ اور گیمبیا نے نومبری کی شادیوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پولینڈ میں نیٹو ملکوں کے سربراہ اجلاس میں مشرقی یورپ کے ملکوں ایسٹونیا، لتھوانیا، لتویا اور مشرقی پولینڈ میں 4,000 فوجی تعینات کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔